السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی، ہم سب کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی انسانیت کو کامیابی کے سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے، کامیابی سمجھ ہی نہ سکے کہ کامیابی کیا ہے. ہمارے ہاں کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت سے پیسے ملیں گے، پیسوں سے چیزیں ملیں گی، مزے ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے. اور دنیا نے یہ کر کے دیکھا، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ چیزیں بھی مل گئیں، کچھ مکان مل گئے، کچھ گاڑیاں مل گئیں، کچھ عہدے مل گئے، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ملا، محبتیں نہیں ملیں، اطمینان نہیں ملا. اصل میں ہماری ترجیحات بدل گئیں. اس دعا کے اندر میں نے یہ عرض کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے. کیا مطلب؟ جس کو دنیا میں حسنہ مل گیا وہ کامیاب انسان ہے. میں نے عرض کیا تھا، علماء نے لکھا ہے، حسنہ کے 10 معنی آتے ہیں، 10 چیزیں ہیں. کچھ چیزیں میں نے عرض کر دی تھیں، آج میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مفہوم، چوتھا مفہوم علماء نے حسنہ کا لکھا ہے، ثناء الخلق، لوگوں کی تعریف. ثناء جس کے آسان مطلب نیک نامی، نیک نامی، اچھی شہرت. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. نیک نامی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. بعض لوگ، ایک اللہ والے، انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت، ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے. انہوں نے کہا، پھر تم کیا سمجھتے ہو، لوگ تمہیں بدماش سمجھیں؟ تو تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں بدماش کہیں؟ تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ شہرت ہے جس کو دنیا نے آج اپنی کامیابی سمجھ رکھا ہے. کوئی ٹک ٹاک کے ذریعے سے مشہور ہونا چاہ رہا ہے، کوئی فیس بک کے ذریعے سے مشہور ہونا چاہ رہا ہے. ایک عجیب انسان، بندروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اللہ ہو، کسی نے عجیب بات کہی، کل تک امیر غریب کی بچیوں کو پیسوں پہ نچاتا تھا، آج امیر کی بچی وہ قرض اتار رہی ہے، ٹک ٹاک پہ امیر کی بچی بھی ناچ رہی ہے. وہ جو کل تک پیسوں کے بل بوتے پر امیر غریب کی بچی کے ساتھ کیا کرتا تھا، آج وہ قرض اتارا جا رہا ہے. ایک شہرت یہ ہے، نہیں یہ شہرت نہیں. اچھا، ایک عرب عرض کروں کہ ایک عجیب آیت ہے، کاش کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا نصاب بنایا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہماری پرواز کتنی اونچی ہوتی، ہماری سمجھ کتنی بلند ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، بڑی عجیب دعا، اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور یقیناً قبول ہوئی۔ وہ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ اتنی کمال کی دعا ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ پہلی چیز اس میں یہ مانگی، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دے۔ جی ہاں، علم نافع، وہ علم جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ علم جو انسان کو ایک اچھا شعور دیتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے، اچھے بول دیتا ہے، وہ علم جو انسان کو ایک دوسرے کے حقوق کا تعارف کراتا ہے، وہ علم جو انسان کو نیکیوں پہ ابھارتا ہے، وہ علم جس سے انسان اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ کمانے کا فن آ گیا، وہ فن ہے، کھیتی باڑی ایک فن ہے۔ اور اگر اسی موضوع پہ آپ کچھ کتابیں پڑھ لیں اس نیت سے کہ مجھے کچھ ڈگریاں مل جائیں گی، مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی، مجھے اچھی تجارت کے گر آ جائیں گے، یہ ایک فن ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے رب ہب لی حکمن، وہ علم نافع عطا فرما۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع مانگا ہے، اور دوسرے علم جو علم انسان کے لیے وبال بن جائے اس سے پناہ مانگی۔ علم غیر نافع سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو ایک دعا تو یہ مانگی، دوسری دعا کیا مانگی؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، علم نافع، میرا علم، وہ علم جو مجھے عمل کرائے اور میرا عمل قبول بھی ہو۔ عمل کرنے، بہت سے لوگ حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ میرا قبول ہے؟ تو اے اللہ میرا عمل قبول ہو جیسے کہ صالحین کے اعمال قبول ہوئے، یہاں تک کہ میں صالحین کے ساتھ جا کے مل جاؤں، میرا شمار آپ کی نگاہ میں نیک لوگوں میں ہو جائے۔ دو دعائیں، میں یہ آپ کو تیسری دعا سنانا چاہ رہا تھا، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد مجھے نیک نامی عطا فرما، میں ایسے دین کے کام کر جاؤں کہ وہ دین کے کام لوگ کرتے رہیں، میری پیروی کرتے رہیں، جو کام میں نے کیے وہ کام میرے بعد والی امتیں کرتے رہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے رہیں، میری نیک نامی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، آج تک مقام ابراہیم پہ جا کے آپ کا طواف، آپ کا عمرہ نہیں ہوگا صحیح، آپ تک دو رکعت واجب الطواف ادا نہ کریں۔ صفا مروہ پہ آپ جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ آپ جاتے ہیں، طواف آپ کرتے ہیں، نیک نامی، یہ والی نیک نامی کہ انسان کی اچھے اعمال، یعنی انسان زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے کہ بعد والے، کسی نے اچھی بات کہی، ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگ تمہارے بڑوں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں، ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگ تمہارے بڑوں کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں۔ اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کے ماں باپ نے، ان کے بڑوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ ایک شخص، غالباً بخاری شریف کے اندر راوی ہیں، عمران بن حطان نام ہے، واللہ عالم، حجاج نے ان کو پکڑ لیا اور حجاج کی ان سے مخالفت چل رہی تھی، اور پکڑنے کے بعد جب حجاج کے دربار میں لائے گئے تو حجاج نے بہت گالیاں دیں، برا بھلا کہا، بری بری گالیاں دیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی، اور انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو میں اس وقت، حجاج تو بہانے بہانے سے قتل کر دیتا تھا، میں اس وقت تمہارے قابو میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ موت میرے سامنے ہے، میں چاہوں تو تم کو اس سے زیادہ گالیاں دے سکتا تھا، لیکن میرے بڑوں نے مجھے یہ نہیں سکھایا، حجاج تمہارے بڑوں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی۔ حجاج ये सुनते ही उसकी आंखें झुक गईं, उसकी गर्दन झुक गई और उसने उनको आज़ाद कर दिया। तो कुछ ऐसे काम इंसान से अल्लाह पाक ले ले मेरे भाइयों, ये सिर्फ नहीं है ज़िंदगी, आए कमाया खाया बच्चे पैदा हो गए और यूं मर के चले गए, ये हमारी ज़िंदगी का खुलासा है। अल्लाह ताला हमसे इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए हमसे हमारी नस्लों से कोई काम ले ले, ये हमारा दर्द होना चाहिए और ये हमारी सोच होनी चाहिए। और लोग अपने कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का ये गोल है, मेरी ज़िंदगी का ये हदफ है, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, एक फैक्ट्री मेरी लाहौर में भी हो, एक फैक्ट्री मेरी फलां जगह हो। काश हमारी सोचें पाकीज़ा होती। मेरी ज़िंदगी का हदफ है कि मुसलमान दीन के ऊपर आएँ, लोगों को कलमा मिले, लोग अल्लाह की पहचान करें, लोग बाअख़लाक बन जाएँ, झगड़े ख़त्म हो जाएँ, बेहयाई ख़त्म हो जाए, अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले। तो अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआओं में कितनी प्यारी दुआ मिलती है, इलैका रब्बी फहब्बिबनी वफ़ी नफ़्सी लका रब्बी फ़ज़ल्लिनी वफ़ी आयुनिन नासि फ़अज़्ज़िमनी वमिन सय्यिल अख़लाक़ी फ़ज़्ज़िनी। या एक दुआ ये, अल्लाहुम्म जअल फ़ी आइनी सगीरा वफ़ी आयुनिन नासि कबीरा। ऐ अल्लाह मुझको मेरी निगाहों में छोटा कर दे, मैं अपने आप को बड़ा ना समझूँ लेकिन मुझे दूसरों की निगाह में बड़ा कर दे। ये यहाँ तक इंसानी अकलें नहीं पहुँच सकती, यहाँ तक इंसानी अकलें नहीं पहुँच सकती हैं, ये एक सोच है। क्या बताया, मैं मेरी निगाहों में छोटा हो जाऊँ, कितना कुछ मुझे मिल जाए लेकिन मैं अपने आप को दूसरों से अफजल ना समझूँ, अपने दूसरों को अपने से हकीर ना समझूँ, लेकिन दूसरों के दिल में मेरी मोहब्बत दे दे और उनके दिल के अंदर। तो इससे क्या पता चला कि नेक नामी ये अल्लाह के इनाम है। आपने देखा कि जब हम किसी बस्ती में जाएं तो ये दुआ है, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा। इंसान को घर में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा वहब्बिब सालिह अहलिहा इलैना। अल्लाह इस इलाके वालों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दें, मोहब्बतों से काम आसान हो जाते हैं, मोहब्बत के बगैर कोई चल नहीं सकता। अल्लाह के नबी की मदद अल्लाह ने की, ऐसे जानिसार सहाबा दे दिए कि अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत करने वाले। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जब सुलह हुदैबिया का मौका है और कासिद आ रहे हैं काफिरों की तरफ से और आके देख रहे हैं, उरवा इब्ने मसूद आए और आके देख रहे हैं ये सहाबा का क्या मामला है, कनखियों से देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि हुजूर वुजू करते हैं, आपका बचा हुआ पानी लेने के लिए सहाबा दौड़ते हैं और करीब है कि एक दूसरे से लड़े कि ये बचा हुआ मैं लूँगा। हुजूर थूकते हैं तो हर एक की तमन्ना ये होती है ये थूक मेरे हाथ में आए, ये ज़मीन पे ना जाए। हुजूर बात करते हैं तो सब ऐसी तवज्जो के साथ बात को सुनते हैं, किसी और की तरफ देखते नहीं। इस मोहब्बत की वजह से, इस जानिसारी की वजह से अल्लाह के नबी के काम अल्लाह ने आसान कर दिए। आज अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर अल्लाह की सज़ा ये नहीं है, किसी ने कहा अल्लाह नाराज़ हो तो अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं करते कि पैसे छीन लें, अल्लाह ताला नाराज़ होकर पैसे नहीं छीनते, अल्लाह ताला सजदे छीन लेते हैं, अल्लाह ताला मोहब्बतें निकाल देते हैं। आज सब कुछ है, शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं, औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत नहीं, गिले हैं, शिकवे हैं, लड़ाइयाँ हैं, भाई भाई के दिल में मोहब्बत नहीं है, बहन भाइयों के दिल में मोहब्बतें नहीं है। ये क्या खोखली ज़िंदगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, नेक नामी ये अल्लाह का इनाम है, तो अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमाते हैं। अच्छा, एक शोहरत तो वो है जो हम अपने पैसे के बलबोते पर, एक अजीब बात मुझे अल्लाह वालों की मिली और बड़ी अच्छी मिली, एक शोहरत वो है जो अल्लाह की तरफ से मिलती है और एक शोहरत वो है जो इंसान खुद कोशिशें करता है। आज सब मशहूर होने को कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से मैं ऐसी तकरीर करूं कि मशहूर हो जाऊं, नेट पे कोई ऐसी चीज़ भेज दूं कि मैं मशहूर, उसके लिए अजीब 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 तमाशे भी हो रहे हैं। नहीं, जो शोहरत इस तरीके से मिल भी जाए वो शोहरत इंसान के लिए फितना बन जाती है, उसमें अल्लाह की मदद नहीं होती, वो शोहरत उस शोहरत से इंसान के मसले हल नहीं होते, وہ شہرت کبھی آخرت کے لیے وبال بن جاتی ہے، کبھی دنیا کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے انسان کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ ہاں شہرت بہت بڑا امتحان ہے، اور شہرت، ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اللہ سے انسان یہ چیز، یہ دعائیں مانگتا رہے جو حدیثوں میں ہم کو یہ دعائیں ملتی ہیں، نیک نامی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ چوتھا انعام، چوتھی کامیابی جو جن لوگوں کو اللہ دنیا میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نامی عطا کر دیتے ہیں۔ نیک نامی، آپ نے دیکھا اللہ والوں کو، انہوں وہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمارا نام لے، کیسی دنیا مری جا رہی ہے اللہ والوں کو۔ اور دوسری طرف جو پروٹوکول کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے اور اپنے پیسے کے ذریعے سے شہرت چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ادھر سیٹ سے اترے، کل تک وزیر تھے آج اترے، دنیا بھول جاتی ہے کون صدر تھا، کون کرنل صاحب تھے، کون جنرل صاحب تھے، اخباروں میں نام آتے تھے، فلاں ہوتا تھا، فلاں ہوتا تھا، بس ختم ہو گئے، ادھر عہدہ ختم، یہ بے ساکھیاں ہیں۔ اور ایک نیک نامی جو اللہ دلوں میں اتارتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کیا لوگ تھے، انہوں نے کیا کوشش کی، کوئی کوشش نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ آج ان کی جمع کی ہوئی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کا نام عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ خود مر گئے، ان کا کردار زندہ ہے۔ انسان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مر جائے، لیکن اس کو اللہ ایسا اونچا کردار دے دے، اس کا کردار نہ مرے۔ آج بنگلے باقی رہ جاتے ہیں، کوٹھیاں باقی رہ جاتی ہیں، جائیدادیں باقی رہ جاتی ہیں، انسان کیا ہے؟ آپ پوچھ لیں پردادا کا نام کیا تھا، دادا کی قبر کیا ہے، دادا کو چھوڑے بڑے بچے بڑے ہو جائیں، پوچھے جا کے باپ کی قبر کہاں ہے، نہیں تلاش کر پائیں گے۔ تو چوتھی چیز جو کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، نیک نامی ڈال دیتے ہیں، اور یہ نیک نامی دنیا کی کہیں سے انسان خرید نہیں سکتا، پیسوں سے، عہدوں سے خرید نہیں سکتا۔ پانچویں چیز اللہ، ایک چیز یہ ہے، الفہم فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی سمجھ ایک چیز رہ گئی، العلم والعبادہ، ایسا علم اللہ عطا فرما دیتے ہیں جو علم انسان کو عمل کے اوپر ابھارتا ہے، ایسا علم عطا فرما۔ آج معلومات زیادہ، کس مسلمان کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، آج دیکھیں، یہ دیکھیں میرے بھائیوں، کچھ بہانے ایسے ہیں، اللہ کی قسم یہ قبر کے اندر یہ بہانے چلیں گے نہیں۔ آج کیا بہانے ہیں یار، یہ مولوی متفق ہو جائے نہ تو مسئلہ حل ہو جائے، تو شراب کی حرمت پہ سارے مولوی متفق ہیں، زنا کی حرمت پہ سارے مولوی متفق ہیں، سود کے اوپر متفق ہیں، ایسی بات نہیں، یہ بہانے اللہ کو نہیں ہم چلا سکتے۔ کس نے اختلاف کیا ہے کہ نماز فرض نہیں، بھائی پڑھو جیسے پڑھنا، یوں پڑھو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو، نماز تو پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ یہ مولوی متفق، اللہ کی قسم یہ بہانے قبر میں نہیں چلیں گے، اپنے ضمیر سے انسان سوال کرے۔ تو دوسری چیز کیا ہے، انسان کو علم اللہ ایسا عطا فرما دیتے ہیں جو علم انسان کو عمل کے اوپر ابھارتا ہے۔ آج کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، کس کو نہیں پتا کہ میراث، وارثوں کی میراث کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، دھوکے بازی حرام ہے، سود حرام ہے، ماؤں کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے، رشتوں کو توڑنا حرام ہے، کس کو نہیں پتا یہ باتیں؟ جس باتوں پہ اتفاق ہے وہ زیادہ ہیں، جن میں اختلاف ہے وہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اختلاف کرنے کا ڈھنگ ہو، یہ سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کامیاب انسانوں کو عمل والا علم دے دیتے ہیں، ان کو جو اچھی باتیں پتہ ہوتی ہیں وہ ان بات اچھی باتوں پہ عمل کرتے. ایک انسان کو اگر ماں کے حق کا پتہ نہ چلا, باپ کے حق کا پتہ نہ چلا, اس کو کس ڈکشنری کے اندر جو ہے پڑھا لکھا انسان کہا جا سکتا ہے؟ کمزوروں کا حق نہیں پتا, جس کو بات کرنے کی تہذیب نہ ہو کہ کمزوروں سے کیسے بات کی جاتی ہے, چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, اپنوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, اپنوں کو قریب کیسے کیا جاتا ہے, دوسروں کے کام کیسے آنا ہے. تو ایک پانچویں چیز میں نے یہ عرض کر دی, کامیاب انسانوں کو اللہ تعالیٰ علم, عمل والا علم عطا کرتے ہیں. چھٹی چیز محدثین نے, مفسرین نے لکھی, کامیاب انسانوں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنا دے دے. تو حسنا کے مفہوم میں ایک چیز ہے دین کی سمجھ, ایک ہوتا ہے دین, ایک ہے دین کی سمجھ, تفقہ. یہ بہت اونچی چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے. نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے, ایک دم شور ہوا کہ آپ کی اہلیہ وہاں کہیں سیڑھی سے گر گئی ہیں, فوراً نماز توڑی اور نماز توڑتے ہی بھاگے, نماز توڑتے ہی بھاگے. کیوں بھاگے؟ اب دیکھیں یہ دین کی سمجھ تھی. کوئی جعلی پیر ہوتا دکھلاوے والا تو وہ یہ کہتا کہ مریدین کہیں گے یہ دیکھو بیوی کے خاطر جو ہے نماز ہی توڑ دی. میں کہا نہیں, اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا. اب ظاہری بات ہے کوئی اور جا کے تو ان کو نہیں سنبھال سکتا, نامحرم ہے, کوئی اجنبی تو ان کے گھر میں نہیں جائے گا, کوئی اجنبی تو ان کو نہیں اٹھائے گا. اس موقع پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک نابینا کو دیکھ رہا ہے, وہ نابینا سامنے کنویں میں گر رہا ہے. اب اس کے اوپر یہ دین کا علم یہ کہتا ہے اب اپنی نماز توڑ دو, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو, اب ہٹ جاؤ وہاں سے, اب تم اس کی جان بچاؤ. دین کی سمجھ. مجھے بخاری شریف کا واقعہ یاد آیا, ایک عورت, اچھا دین کی سمجھ میں صحابہ بھی بعض لوگ, بعض صحابہ دین کی سمجھ میں بہت ممتاز تھے. اللہ کے نبی کی ایسی دعائیں ان کو ملی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مفسر تھے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے. سارے کوفے کو جب حضرت علی گئے ہیں کوفہ تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اس بندے نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. پھر اسی کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ وہاں علم کے چرچے تھے, قرآن, حدیث, فقہ. تو انہوں نے ایسی جگہ پروان چڑھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم سے نوازا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بخاری شریف کی روایت ہے, ایک خاتون آتی ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ ان عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں جو بھویں بناتی ہیں. انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں پہ جس پہ اللہ کی کتاب لعنت کرتی ہے. اس زمانے میں خواتین کو کتنا علم تھا, اور خواتین بھی کون سی, بہت دیندار خواتین نہیں, جو دین میں کمزور تھی. وہ خاتون کہنے لگی دو گتوں کے درمیان جتنے پارے ہیں میں نے سب کو پڑھا ہے, سمجھا ہے. میں نے تو پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی جس کا مفہوم یہ ہو, جس کا مطلب یہ ہو کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو یہ بھویں باریک کراتی ہیں, بھویں بناتی ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا لو قرأتی ہی لوجتی ہی, قرآن پڑھا ہوگا, ترجمہ پڑھا ہوگا, سمجھا نہیں ہوگا, اگر سمجھ کے پڑھتی تو تم کو قرآن میں یہ بات مل جاتی. پھر کیا فرمایا کہ تم نے یہ پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. اللہ کے رسول تم کو جو بات بتلائے وہ لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کہا پڑھا ہے تو یہ کہا, اس لیے جو چیز اللہ کے رسول نے بتائی وہ بھی تو قرآن ہی ہوا. جب اللہ نے یہ کہا اور اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے, دیکھیں دو آیتوں کو کیسا انہوں نے جوڑا کہ قرآن کے اندر ہے, جو رسول بتائیں وہ لے لو, اور رسول نے بتایا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو بھویں بنواتی ہیں. تو اب دیکھیے ایک ہی قرآن تھا, ایک نے سمجھا وہ گہرائی میں چلا گیا, اس کو اللہ نے سمجھ دے دی, اور ایک کو وہ سمجھ نصیب نہیں ہوئی. اس لیے میں عرض کروں, دیکھیے سمندر ہے, ہم سب غوطہ خور نہیں ہیں. کوئی آدمی جاتا ہے اس کو سمندر کے اوپر اوپر ہوائیں مل جائیں گی, تفریح کر لے گا. اور ایک غوطہ خور ہوتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر غوطے لگاتا ہے اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتا ہے. ایسے ہی کچھ علم وہ ہے جو قرآن کے ظاہر میں ہے, جو بھی پڑھے گا اس کو مل جائے گا. نصیحت کی آیتیں ہیں اور ترغیب کی آیتیں ہیں, جنت جہنم کی آیتیں ہیں, قرآن کا ظاہر ہے. اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے قرآن کی گہرائیوں میں چھپایا ہوا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی, بہت بڑی بڑی سمجھ اس کے لیے چاہیے. اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے. آج لوگ یہ کہتے یار یہ کیا بات ہوئی, قرآن ایک رسول ایک, یہ مذہب چار کہاں سے ہو گئے, قرآن ایک رسول ایک, یہ امام چار کہاں سے. یہ ناسمجھی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہ ہمارے یہاں ملک میں ایک چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے, وہ قانون ساز نہیں ہوتا, وہ قانون دان ہوتا ہے. اس نے قانون بنائے نہیں ہوتے ہیں, اس نے قانون کو گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا, جو حیثیت چیف جسٹس کی ہے, یہ جو ائمہ اکرام ہیں ان کی حیثیت بھی بس اتنی ہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, ساری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے, ایسے تھوڑی کر رہی. ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو حیثیت ایک چیف جسٹس کی ہوتی ہے. اب چیف جسٹس کیا کرتا ہے, فرض کیجئے ایک مقدمہ پیش آیا, چیف جسٹس نے کیا کیا. بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمارا آئین ہوتا ہے, آئین, جیسے ہمارا آئین ہے ایسے قرآن اور حدیث یہ ہمارا آئین ہے. ہر مسلمان کے لیے آئین, یہ شرعی آئین ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. ہم قرآن کو لیں گے, ہم حدیث کو لیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے, چیف جسٹس نے وہ آئین خود بنایا نہیں ہوتا, اس نے آئین کو گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے. اس کے اندر سمجھ ہوتی ہے جو سمجھ دوسروں کے اندر نہیں ہوتی, اس کے اندر فہم ہوتی ہے جو فہم دوسروں کے اندر نہیں ہوتی, اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے جو فہم کسی بڑے سے بڑے آدمی میں نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے, اب سنیے گا, ایسے ہی جو ائمہ اکرام تھے, ان ائمہ اکرام کو اللہ پاک نے وہ سمجھ عطا کی تھی. ایسی تھوڑی کہ ساری دنیا آج آپ اتنے سارے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کس کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ قرآن سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے سمجھا اور گہرائی میں جا کے, الحمدللہ آج صدیوں تک اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی. ہندوستان اور پاکستان اور ملائیشیا, اور اس وقت آپ تحقیق کریں گے, اس وقت عالم اسلام کی اکثریت فقہ حنفی کے اوپر عمل کر رہی ہے. فقہ حنفی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اب سمجھیے گا میری بات. دیکھیے اب چیف جسٹس کے سامنے ایک مقدمہ پیش آیا. اب مقدمے میں چیف جسٹس نے کیا کیا, اب چیف جسٹس آئین کو پڑھتا ہے, وہ آئین کا ماہر ہوتا ہے. آئین کی ایک ایک شق اس کے سامنے کھلی کتاب ہوتی ہے, وہ ایک ایک شق کا اچھی طریقے سے مطلب جانتا ہے. اس نے آئین میں غور کیا, اور آئین میں غور کرنے کے بعد چیف جسٹس فیصلہ دیتا ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ فلاں ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب چیف جسٹس نے آئین میں غور کر کے جو فیصلہ دیا ہوتا ہے اس کو پی ایل ڈی بک کے اندر لکھ لیا جاتا ہے. ماتحت عدالتیں کیا کرتی ہیں, ماتحت عدالتیں اب ان کے سامنے, ان کی عدالتوں میں جب اسی قسم کا اسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ریفرنس کے طور پہ یہ کہتے ہیں اس طرح کا مسئلہ فلاں چیف جسٹس کے سامنے پیش آیا تھا, انہوں نے آئین میں غور کر کے یہ فیصلہ دیا تھا, اور دیکھو یہ نظیر موجود ہے, یہ ریفرنس موجود ہے, لہٰذا ہم بھی یہ فیصلہ دیتے ہیں. بس اتنی سی بات. بے آئینی ہی اسی طریقے سے آج کسی دارالفتہ میں آپ چلے جائیے, آپ ان سے اپنی نکاح کا, طلاق کا, کاروبار کا, عبادت کا, معاملات کا, خلا کا, ایلا کا, لعان کا, زہار کا کوئی مسئلہ آپ پوچھئے, وہ کیا جواب دیں گے آپ کو. وہاں کچھ ملے گا کہ بھئی ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ فقہ کی کتابیں بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے چیف جسٹس کی پی ایل ڈی بک ہوتی ہے ریفرنس کے لیے. کیا مطلب کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن میں غور کیا, حدیثوں, اس کو ساری حدیثوں میں غور کیا, ان حدیثوں کو غور کر کے انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا اپنے زمانے میں یا لکھوایا اپنے زمانے میں, اس کو لکھ لیا گیا. آج ماتحت مفتی کیا کرتے ہیں, جب اسی جیسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو فقہ کی کتاب کو کھول کر ریفرنس کے طور پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حوالہ ہے. اگر ہر ایک قرآن کو قرآن کے اوپر اپنے اپنے مسئلے بتانے لگ جائے تو بھائیوں پھر تو ہر ایک کا دین الگ ہوگا. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر کوئی آدمی یوں کہے میں صرف آئین کو مانتا ہوں, میں نہیں مانتا چیف جسٹس ویف جسٹس کو, میں عدالت ودالت کو نہیں مانتا, مجھے جو بات آپ نے بتانی ہے آئین سے بتائیں, تو آپ اس کو سمجھدار انسان کہیں گے؟ کوئی بھی اس کو سمجھدار انسان نہیں کہے گا. اسی طریقے سے کوئی یوں کہے میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کو, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, وہ بھائی قرآن حدیث کو مانتے ہو تو قرآن حدیث کی سمجھ کہاں سے لاؤ گے؟ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں قرآن حدیث میں بند کرو جس طریقے سے یہ کہنا غلط, ختم کرو یہ ساری عدالتیں, ختم کرو چیف جسٹس کو, ہم خود آئین پڑھیں گے, ہمیں انگریزی آتی ہے, ہم بتائیں گے آئین کا مطلب. سب کہیں گے کہ یہ بے وقوفی ہے, ایسے نہیں ہوگا. ایسے ہی جس طرح یہ کہنا غلط ایسے ہی یہ کہنا بھی غلط. میں ڈائریکٹ قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میرے پاس قرآن حدیث کی مثال لاؤ, میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کو. بھائی ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ نے قرآن سے جو سمجھا. ایک خاتون, بوڑھی خاتون, وہ ایسی ایک نادان کے پاس گئی, اس سے کوئی بات پوچھی, وہ سمجھتی تھی یہ پڑھا لکھا انسان ہے, دین کی بات ہے, اس سے پوچھا کوئی مسئلہ پوچھا, کہنے لگے اس مسئلے میں جو حضور نے بتایا ہے تم کو وہ بتاؤں یا امام ابو حنیفہ نے جو بتایا ہے وہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا رہنے دو, حضور نے جو بتایا ہے وہ امام ابو حنیفہ تم سے زیادہ جانتے تھے, مجھے یہ بتا دو امام ابو حنیفہ نے کیا بتایا. میری بات سمجھے آپ لوگ؟ وہ کہنے لگی اس مسئلے میں جو حضور نے بتایا ہے میں تم کو وہ بتاؤں یا امام ابو حنیفہ نے جو بتایا ہے وہ بتاؤں؟ تو اس خاتون نے کہا جو امام ابو حنیفہ نے بتایا بس مجھے وہ بتا دو, کیونکہ امام ابو حنیفہ قرآن حدیث کو تم سے زیادہ جانتے, وہ تم سے زیادہ متقی تھے, وہ تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ تم سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے, ان کو قرآن حدیث تم سے زیادہ آتا تھا, تم بھی قرآن حدیث بتاؤ گے تو اس کا جو مطلب بتاؤ گے کہاں سے بتاؤ گے؟ آج کا ایک انسان کھڑا ہوتا ہے وہ جب قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو در حقیقت وہ قرآن حدیث کا مطلب بتاتا ہے, وہ مطلب بتاتا ہے. تو ہم کیوں آج کے انسان کا مطلب تو مانیں, اور اللہ اتنے پوری دنیا نے جن کے مطلب کے اوپر اعتبار کیا, آج بڑے بڑے علماء اکرام امام تقی عثمانی صاحب جن کی زندگیاں لگ گئیں قرآن حدیث پہ, آج وہ تو وہ مطلب لے رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا مطلب لیا. اس لیے بھائیوں اگر براہ راست قرآن کو ایسے کر دیا گیا تو قرآن کھلونا بن جائے گا, اور آپ نے دیکھا پھر ہر ایک قرآن سے اپنے مطلب کی باتیں لے گا, لا تقربوا الصلاة لے گا وانتم سکارا چھوڑ دے گا, نماز کے قریب بھی مت جاؤ آگے جو کہا جب نشے کی حالت میں ہو یہ چھوڑ دے گا. اس لیے تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جس طریقے سے یہ کہنا غلط ہے کہ میں آئین کو مانتا ہوں, نہ میں چیف جسٹس کو مانتا ہوں, نہ پی ایل ڈی بک کو مانتا ہوں, نہ چیف جسٹس کے فیصلوں کو مانتا ہوں, وہ سب غلط, تو یہ کہنا بھی غلط. جیسے یہ غلط تو پھر یہ بھی کہنا غلط, میں امام ابو حنیفہ کی شریعت کو نہیں مانتا, میں رسول اللہ کی شریعت کا مانتا ہوں. تو بھائی امام ابو حنیفہ نے اپنی جیب سے کوئی مسائل نہیں بتائے, انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل بتائے. آپ کو دیکھنا ہو, آپ ابھی کویت کی حکومت نے 45 جو حکومتی سطح پہ 20 سال لگا کر پوری چوٹی کے علماء کے ذریعے سے ایک کام کیا ہے, الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ, اور اس کے اندر ان چاروں مذہب ہر مذہب کو انہوں نے درج کیا. 45 جلدوں کے اندر یہ کام ہوا, 20-25 سال اس کے اوپر لگے, موجود ہے, اس کے ترجمے بھی موجود ہیں, عربی کے اندر موجود ہیں ہر مسئلے کے ساتھ. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں کچھ مختلف چیزیں نظر آتی ہیں, ایک امام نے ایک لے لی, دوسرے نے دوسری لے لی, ان کو وہ راجع لگی, ان کو وہ راجع لگی. اچھا اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میں نے آپ سے بات عرض کر دی, اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب والوں کو عطا کرتے ہیں, قرآن کی فہم اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو عطا فرماتے ہیں, قرآن کی سمجھ اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو عطا کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنا اختلاف کیوں ہے, حلال حرام میں اتنا اختلاف کیوں ہے, ایک امام کہتا ہے یہ حلال ہے, ایک امام کہتا ہے یہ حرام ہے, ہم کہاں جائیں؟ یہ ناسمجھی کی بات ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ دیکھیے یہ اختلاف تو عدالتوں میں بھی موجود، آئین ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ ایک عدالت کہتی ہے کہ یہ مجرم ہے، دوسری عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، تو آئین تو ایک ہی تھا، تو پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے یہ کہہ کر، میں نہیں مانتا عدالتوں کو، یہ ایک میں صرف آئین کو مانتا ہوں، تو بھائی آئین تو ایک ہی ہے، ایک وکیل اس کو پڑھتا ہے وہ اس سے کچھ اور مطلب نکالتا ہے، ایک وکیل پڑھتا ہے اس کا کچھ اور مطلب نہیں. تو اسی طریقے سے یہ اختلاف، یہ رحمت ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا الا لا یصلین احد الا بنی قریظہ، بخاری کی روایت ہے. آپ جب غزوہ خندق سے واپس آئے تو خندق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار اتارے نہیں ہیں، آپ بنو قریظہ جائیں، ان یہودیوں کا مسئلہ منڈانا ہے، انہوں نے بہت ستایا بے وقت. تو حضور نے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ عصر بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. اب راستے میں ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت نکل رہا تھا، اب حدیث ایک ہی تھی، صحابہ کے دو حصے ہو گئے، ایک کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ مطلب حضور کا یہ تھا کہ بھائی جلدی جانے کی کوشش کرو، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ نماز ہی قضا کر دو، لہٰذا ہم نماز پڑھ لیں گے پھر جلدی جلدی ہم پہنچ جائیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، نماز قضا ہوتی ہم کر دیں، ہم نماز قضا کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہاں پہنچو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں دونوں صحابہ کی باتیں پتہ چلیں، ایک ہی حدیث تھی، ایک نے اس کا ایک مطلب لیا، دوسرے نے دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں کو ٹھیک قرار دے دی. ایسے ہی ائمہ اکرام تو مجبور تھے، انہوں نے اختلاف کو کم کیا ہے، اختلاف کو بڑھایا نہیں ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا جس علاقے کے اندر صحابی چلے جاتے تو جو علم انہوں نے حضور سے لیا ہوا تھا اس علاقے والے انہی صحابی کی حدیثوں پہ عمل کرتے، دوسرے صحابہ والے دوسری باتوں پہ عمل کرتے، تو وہ تو بہت سارا تھا، ان حضرات نے کم کر کے حضور کی حدیثوں کو سامنے رکھ کے اب جو ہے وہ چار قسم کی، یوں سمجھیں سارے قرآن حدیث کو سمیٹ کے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار مطلبوں میں منحصر ہو گیا. کچھ حضرات نے حضور کی حدیثوں کا یہ مطلب لیا اور ماشاءاللہ سب نے اس پر، پوری امت نے اس پر اعتماد کیا اور آج تک پوری امت اس کے اوپر چلی آ رہی ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن و حدیث کی سمجھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے، نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے اور یہ دین کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے. قرآن کی سمجھ ہوگی، زندگی جینے کا ڈھنگ آئے گا، رخ درست ہو جائے گا اور زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. اسی کو کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.